الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدني چینل کے ناظرین الحمد للہ عز و جل آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت اور ظاہر سی بات ہے اس کا پرٹیکولر موضوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی برکتیں اور علم دین سے ہمیں مستفیض فرمائے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتا ہوں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں اور دوسروں کا ان کے علاوہ کا درود پاک جو ہوتا ہے وہ مجھ کو پیش کیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتی صاحب ایک ماہ کے بعد سلسلہ ہو رہا ہے رمضان شریف میں ہمارا سلسلہ احکام تجارت تو نہیں ہوا لیکن مدنی چینل پر دیگر سلسلے تھے ایک تو یہ احکام تجارت نہیں ہوا پھر آپ کا رمضان شریف کیسا گزرا کہاں گزرا کن مصروفیات میں گزرا اور عید کن مصروفیات میں گزری
میرے خیال میں چار پانچ چھ سوال تو ہو گئے ہوں گے آپ کے
یہ بھی کم ہے
ایف پی سی میں تو سلسلہ شامل تھا احکام تجارت
جی
اتوار کے دن ہی شامل تھا
ٹھیک
ہے دار سنت ہوا ہے ہونا تھا بقیہ چھ دن ساتویں دن تھا احکام تجارت دو سے تین بجے لیکن وہ کچھ روٹین یہ رہی کہ میں دوپہر میں دارالفتہ آتا تھا
ٹھیک
تو دوپہر میں آ کے پھر چھ بجے تک دارالفتہ ہوتا تھا اب وہ ڈیوٹی ٹائمنگ تھی وہاں
ٹھیک ہے
اس بنا پر معذرت کی میں نے کہ ذرا مشکل ہو جائے گا یہ تو
ٹھیک ہے
ہاں صبح کے ٹائمنگ میں آیا ہوتا اور پھر ختم کر کے پھر آ جاتا تو ممکن تھا
ٹھیک
رمضان مبارک تو دیکھیے کہ ایک ایسا موسم ہے کہ باغ و بہار والا موسم ہے تو یقینی طور پر اپنی لذت کے اعتبار سے لطف کے اعتبار سے سرور کے اعتبار سے جتنی اس کی کمی محسوس کی جائے اتنی ہی کم ہے اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ غفلت میں گزرا رہی بات عید کی تو عید کے پہلے دن میں نکلا ہوں اپنے گھر سے
ٹھیک
اور اس کے بعد آج نکلا ہوں ویسے نکلنا رہا ہے
ٹھیک
سودا سلفانے کے لیے نمازیں پڑھنے کے لیے
باقاعدہ کسی جو ہے وہ کام کے لیے
کسی مصروفیت میں میں نہیں نکلا کچھ علمی کام چھٹیاں تھی چونکہ ہمارے یہاں سالانہ چھٹیاں اچھی ہوتی ہیں دارالافتاء میں
ٹھیک
جامعۃ المدینہ وغیرہ میں تو پورا رمضان چھٹی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر تیس روزے ہوئے ہیں تو تیسویں روزے تک دارالافتاء آنا ہوتا ہے
ٹھیک ہے یعنی چاند رات کو بھی جانا
اس مرتبہ جو ہے وہ تیسواں روزہ اتفاق سے جمعے کو تھا
ٹھیک
تو جمعے کو تو چھٹی ہوتی ہے ہفتہ وار تو پھر سالانہ چھٹیاں اچھی چھٹیاں ہوتی ہیں عید کے بعد تو وہ بھی معاملات میں مصروف رہی
تو مجھ سے آپ نے رمضان کا سوال جو ہے وہ تو آپ نے فرمایا چار پانچ چھ سوال ہو گئے لیکن بڑا لمیٹڈ کر کے دے دیا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یعنی سننے میں ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ جیسے آپ کی مصروفیات بڑی محدود رہیں اور
میرا جو ہے وہ مشغولیت کے اعتبار سے
جی
شاید سب سے مصروف رمضان گزرا ہے
ٹھیک ہے تو بے شک مدنی
اور مدنی مصروف ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو مندر چینل پر سلسلہ تھا اسباب خیر و برکت
تھی
کچھ ریکارڈنگ تو اس کی کروا دی تھی لیکن تین ریکارڈنگ باقی رہتی تھیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیگر چینل پر بھی سلسلے تھے تو پندرہ سلسلے وہ میں نے رمضان ہی میں ریکارڈ کروائے ہیں
ٹھیک
اور وہ روٹین اس کی یہ تھی کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن دو سلسلے ریکارڈ کرواتا تھا
ٹھیک
اور پھر ہر ایک سلسلے کی تیاری تو بعض اوقات تو میں افطار فضا مدینہ میں آ کے کرتا تھا مندر چینل میں یعنی دارالافتاء کے بعد یہاں جاتا پھر تیاری یہیں بیٹھ کے کرتا کوئی ساڑھے بارہ ایک بجے تک تیاری ہو جاتی پھر یہ کہ ریکارڈنگ ہوتی تو پھر سحری ہو جاتی پھر گھر چلا جاتا سو جاتا پھر دارالافتاء تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن پھر یہ روٹین جاری رہتا
ٹھیک ہے جی سوالات میرے ذہن میں ہو رہے ہیں. مفتی صاحب نے تو فرمایا 4-5-6 سوال کر لیے, میرے ذہن میں ہو رہے ہیں. پورا سلسلہ اسی گفتگو میں سمٹ سکتا ہے, لیکن بہرحال وہ 2-3 خوف لاحق ہیں, اس میں سے ایک آپ کا بھی ہے کہ آپ کی کالز, آپ کے واٹس اپ, آپ کے پیغام ممکن ہے آئے ہوئے ہوں. جی پہلی کال دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے, بچوں کو جو عیدی دی جاتی ہے تو یہ کس کی ملکیت ہوگی؟ کیا والدین اس عیدی کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟
ٹھیک ہے جی. دیکھیے عیدی کتنی ملی ہے ڈیپینڈ اس بات پر کرتا ہے. ٹھیک, سب سے محتاط طریقہ میں عرض کرتا ہوں جس میں کوئی کیلو کال کی گنجائش نہیں ہوگی.
ٹھیک,
اگر اس محتاط طریقے پر عمل کر لیا جائے گا تو جو بھی خدشات ہیں ان سے بندہ آرام سے نکل جائے گا.
ٹھیک,
دیکھیں بچے 2 ہیں یا 3 ہیں.
ٹھیک,
اب ہر ایک چاہتا ہے کہ جی میری عیدی سنبھال کے رکھی جائے, کہ میری عیدی مجھ پر ہی خرچ ہو.
ٹھیک,
اب ایسا تو نہیں ہے کہ بعض اوقات والدین کر لیتے ہیں کہ 100 روپے اس کو دے کے خوش کر دیا, باقی پیسے رکھ لیے.
ٹھیک,
محتاط طریقہ یہی ہے کہ جس بچے کی جتنی عیدی آئی ہے وہ وقتاً فوقتاً اس کے اوپر خرچ کرتے رہے.
ٹھیک, اپنے بعد لکھ لی جائے,
نوٹ کر لی جائے.
ٹھیک,
بچوں کے کپڑے آنے, اس بچے کے کپڑے آنے اس کی عیدی سے دے دیے.
ٹھیک,
بچہ ایسا ہے کہ دودھ پیتا ہے اس کی عیدی سے دے دیے.
ٹھیک,
میں نے ڈبے کا اگر دودھ آتا ہے تو پروٹین کا جو دودھ آتا ہے اس میں تو مشکل ہوگا.
ٹھیک,
تو اس بچے پر ہی خرچ کر دیا جائے, سب سے محتاط صورت ہے. سارے سوالوں سے بندہ, سارے جو مشکل مراحل ہے اس سے نکل جائے گا.
ٹھیک ہے جی, عافیت کا رستہ بتا دیا گیا, اس کو فالو کر لیں, انشاءاللہ سلامتی میں رہیں گے. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بعض دوائیں مس یوز ہوتی ہیں, ایسی دواؤں کی خرید و فروخت کرنا کیسا؟
دوائیں مس یوز ہوتی ہیں,
دیکھیے افیون کی مثال فقہاء نے بیان کی ہے کہ کوئی شخص پنساری ہے اور پنساری افیون بیچ رہا ہے, اگر اس کے پاس آتا نشہ کرنے والا,
ٹھیک,
اس کے لیے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے.
اس کو بیچنا جائز
نہیں.
ٹھیک,
اب نشہ ہوتا ہے مختلف چیزوں سے, ایک تو ہوتا ہے شراب سے نشہ.
ٹھیک ہے,
نشہ نہ بھی ہو شراب کا ایک قطرہ بھی ناپاک ہے.
ٹھیک,
شراب کی خرید و فروخت حرام ہے.
ٹھیک,
شراب اٹھانا, نقل و حمل, معاونت, یہ سب حرام ہے.
یہ تو ہر صورت میں حرام
حرام.
ٹھیک,
ایک ہوتا ہے وہ چیزیں کہ جو بذات خود نشے کے لیے نہیں مقرر ہیں.
صحیح,
مثال کے طور پر ہمارے مڑ سے لکڑیوں چپکائی جاتی ہیں, مختلف کام آتا ہے, اور کچھ نشہ کرنے والے نشہ بھی کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, سولوشن وغیرہ جو ہوتا ہے,
تو جو روٹین کے لوگ آتے ہیں جن کو روزمرہ کے کاموں میں استعمال کرنا ہوتا ہے, انہیں بیچنا جائز ہوگا.
ٹھیک,
لیکن اگر وہ آدمی آتا ہے کہ پتہ ہے کہ بھائی یہ نشہ کرے گا, اس سے اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک,
تو افیون کا معاملہ فقہاء نے بیان کیا کہ پنساری کے پاس ہے, حکیم آتا ہے کوئی,
ٹھیک
ہے, تھوڑی بہت اس کو دوا میں ڈالنی ہوتی ہے کیونکہ افیون ناپاک نہیں ہے.
صحیح,
نشہ دے گی تو حرام ہے.
ٹھیک ہے,
تھوڑی بہت دوا میں اتنی وہ ڈال سکتا ہے جسے نشہ نہ آئے.
ٹھیک,
اس کو بیچنا جائز ہوگا.
صحیح,
نشہ کرنے والا آتا ہے اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک,
اب چرس ہے, اس کا کوئی صحیح استعمال نہیں ہے.
ٹھیک,
افیون کے تو باقاعدہ دوا کے طور پہ استعمال ہے.
ٹھیک,
کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب چرس کو جو ہے نا افیون پر قیاس کرے گا.
ٹھیک, اپنے طور پہ قیاس کر لے,
اس کا کوئی استعمال نہیں, وہ نشے کے لیے ہی مختص ہے.
ٹھیک,
حیرون ہو گئی.
ٹھیک,
اس طریقے آج کل کچھ پاؤڈر آئے ہیں, گانجہ وغیرہ اور اس طرح کچھ پاؤڈر ہیں,
سب خود زہر بھی تو دواؤں میں یوز ہوتا ہے.
میرے سب پاؤڈر آئے ہیں, اس کو شاید کوئی برف کا کوئی سا نام دیا گیا ہے.
ٹھیک, آئس کر,
آئس آئس کرسٹل, کرسٹل آئس.
ٹھیک,
تو ان کا تو کوئی استعمال سننے میں نہیں آیا, صرف نشے کے لیے. اور سنا یہ گیا ہے کہ بہت شدید اس سے نشہ ہوتا ہے, اور اس وقت پوش ایریاز کے اندر یہ نشہ بیچا جاتا ہے اور نوجوان نسل کو خراب کیا جا رہا ہے.
یعنی گویا کہ اسٹینڈرڈ والا نشہ ہے, اپنے طور پہ سمجھتے ہیں وہ لوگ.
جی ایسا ہی ہے, اور ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں. کئی ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ جناب ہاسٹل میں کوئی مرا ہوا پایا گیا, کیوں جناب وہ نشے کی مقدار لیا گیا, بالآخر موت واقع ہو گئی.
ٹھیک,
تو نشے کے اندر زرڑ کا پہلو ہے, نشہ ہے, عقل کو مخمور کر دیتا ہے, عقل کو زائل کر دیتا ہے, اس کے حرام ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں.
ٹھیک,
اب دوا ہے, اس کا اصل استعمال تو دوا ہے نا.
ٹھیک ہے, علاج ہے,
علاج ہے.
ٹھیک,
تو ڈاکٹر کے پرچے کو لے کر آتا ہے تو اس کو دیا جائے گا.
ٹھیک ہے,
اس کو ضرورت ہے.
ٹھیک,
لیکن کوئی شخص ایسا آتا ہے کہ دکاندار سمجھتا ہے یہ مشکوک ہے.
ٹھیک,
اول تو اس کے بعد ڈاکٹر کی پرچی نہیں ہوگی.
صحیح,
اور قانون بھی اس بات سے روکتا ہے کہ ڈاکٹر کے پرچے کے بغیر آپ دوا نہ دیں.
ٹھیک,
تو کوئی ڈاکٹر کی پرچی بھی لے کر آ جاتا ہے, کوئی جالی بنا کے لے آئے مثال کے طور پر, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ نشہ کرے گا
ٹھیک,
تو بہرحال اس شخص کو بیچنے کی معاملہ تو برقرار ہے
ٹھیک,
جس کے حوالے سے معلوم ہے ظن غالب ہے کہ نشہ کرے گا اس کو نہیں بیچی جائے گی
ٹھیک.
بہت سارے اس طرح کی دوائیاں آتی ہیں, یہاں تک کہ کھانسی کی جو دوائیاں ہیں کچھ لوگ اس کو بھی حد ضرر تک پیتے ہیں, اس میں تھوڑا بہت اس میں وہ ہوتا ہے, نیند کی کیفیت تو آتی ہے بعض اوقات,
غنودگی کی کیفیت میں لے آتا,
مطلب کہ نشہ نہیں آتا لیکن بعض اوقات نیند کی کیفیت آتی ہے. تو اب اگر کوئی پوری بوتل چڑھا لے گا تو ظاہر بات ہے تو وہ ایک چمچ سے تھوڑا بہت آنا تھا, پوری بوتل سے کیا عالم ہوگا, نشے کی کیفیت بننی ہے. تو کچھ لوگ کھانسی کے شربت تک سے نشہ کرتے ہیں, تو نشہ کرنے والوں کو تو کھانسی کا شربت بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا.
اللہ,
تو فارمولا میں نے بیان کر دیا, اس کے مطابق جو مسائل درپیش ہوں گے ان کی تطبیق کی جائے گی.
یعنی دکاندار کو احتیاط کرنی ہوگی کہ خریدار کس نوعیت کا, اسی اعتبار سے اس کا حکم ہوگا. اگلا سوال دیجیے.
کچی شانی بکھر سے بول رہا ہوں, عرض ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں, میری عرض یہ ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں مستری والا, یہ بلڈنگیں جو بناتے ہیں وہ بناتا ہوں, تو میرا عرض یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیکہ جو کر لیں ان کے ہاں کے مکان کا جو ہے نا, میں اتنے پیسے دوں گا, یہ جائز ہے یا کہ دیہاڑی جو ہوتی ہے وہ کریں وہ جائز ہے؟
ٹھیک ہے جی, دہاڑی جائز ہے یا ٹھیکہ جائز ہے؟
دیکھیں دونوں چیزیں جائز ہیں, ٹھیکہ بھی جائز ہے دہاڑی بھی جائز ہے. عربی زبان میں ٹھیکے کو عقد المقاولہ کہتے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ فقہ نے اس کے احکام بیان کیے ہیں. ٹھیکے داری نظام بھی جائز ہے, ہاں اتنا ضرور ہے کہ دہاڑی کا معاملہ ہو یا ٹھیکے داری کا معاملہ ہو متعین ہونا ضروری ہے, آپ کیا کریں گے, کیا کام شامل ہیں, کتنے عرصے میں کام ہوگا اور کام کی نوعیت کیا رہے گی. بعض اوقات ٹھیکے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ٹھیکے وہ ہوتے ہیں جو مٹیریل کے ساتھ ہوتے ہیں, ایک ٹھیکے وہ ہوتے ہیں جو بغیر مٹیریل کے ہوتے ہیں, صرف محنت کا ٹھیکا ہوتا ہے. تو کس قسم کا ٹھیکا ہے اس حوالے سے جو مکمل تفصیلات ہیں وہ طے کرنا ہوں گی, کسی قسم کا ابہام نہ رہے, جہالت نہ رہے, کنفیوژن نہ رہے, ہر چیز کو تحریر میں لا کے اور اپنے تجربات کی روشنی میں کہ جہاں جہاں جو لوگ ہیں وہ بعد میں جا کے تنازع کا شکار ہوتے ہیں, بالخصوص ان چیزوں کو طے کیا جائے. ہمارے ہاں ٹھیکے داروں کے اندر ایک بہت بڑا مرض دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بات چیت کرنے لگتے ہیں اور جو صاحب مکان ہوتا ہے یا صاحب جگہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ بھی کرنا, جی سر بالکل کریں گے, یہ بھی کرنا, جی سر بالکل کریں گے. آمننا اور صدقنا کی کیفیت ہوتی ہے, ہر کام کریں گے, بعد میں جا کے آڑے ہوتے ہیں کہ جناب اس سے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا, اس سے یہ مسئلہ ہو جائے گا, اس سے یہ مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے, دونوں ذمہ داری کا احساس کریں, ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر پہلو پہلے سے کور ہو, ان ریٹرن ہو جائے سب سے اچھا ہے.
انڈرسٹوڈ نہ رکھیں,
ان انڈرسٹوڈ نہ رکھیں, بعد میں تنازع ہوتا ہے, ان ریٹرن ہو جائے سب سے اچھا ہے, سائن ہو اس کے مطابق معاملات ہوں, کوئی تنازع پیدا ہو اسی تحریر پہ فیصلہ ہو کہ جی ہمارا یہ طے نہیں ہوا تھا. کچھ چیز ایسی ہوں گی اس میں تھوڑا بہت ابہام ہوگا, اس کا فیصلہ عرف سے کیا جائے کہ اس میں سے کیا مراد لیا جاتا ہے.
ٹھیک, آپ نے یہاں ایک مختصر سا جواب میں چاہوں گا, آپ نے فرمایا کہ ان ریٹرن ہو, ڈسکرائب کر دیا جائے معاملات کو, لیکن تجربہ ہے آپ کو, آپ کے اس جواب سے بھی لگ رہا تھا کہ آپ کو اس کا تجربہ ہے, مجھے بھی کچھ تجربہ ہے. وہ یہ کہ جس وقت یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے نا, یعنی ٹھیکے داری کا اور کام کروانے کا, تو اس وقت دونوں طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا دوستانہ ہے اور بڑا محبت بھرا ماحول ہے اور کیا اجنبیت اور کیا جناب اپنا مسئلہ ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا, لیکن پھر جب وہ فائنل اس کا کلوزنگ کا وقت آتا ہے پھر یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے. تو اب اس کا حل آپ نے دیا تو ہے وہ صحیح ہے, میں یہ عرض کروں کہ اب یہ تو ساری بات وہاں پہ نا اجنبیت کی بات ہے کہ ہم معاہدہ کریں, تحریر کریں, ایک ایک چیز کو بیان کریں, یار آپ سے کون سی اجنبیت ہے, آپ تو اپنے بندے ہو اور یوں ہے کام دیکھا والا ہے یوں. تو اب اس کا
دیکھیں, میں کوئی ٹھیکے دار نہیں جو مجھے تجربہ ہو, نہ میں نے کوئی اپنا گھر بنوایا آج تک. ہاں یہ ضرور ہے کہ علاقے میں ایک مسجد, یوں سمجھیں کہ اس کی ایک ایک انچ جو ہے وہ خود ڈیزائن کی میں نے,
ٹھیک ہے,
اور اس پلاٹ سے لے کر اب تک اس پر کام جاری ہے,
ٹھیک,
یعنی اب اس پر کچھ ماربل کا کام جاری ہے, مسجد نبوی کے انداز پر اس کا جو قبلہ والی دیوار ہے اس کو کور کر رہے
ہیں, ہیڈ کیا آپ نے,
تو وہاں جو ہے وہ شروع سے ہی یعنی بنیادیں کھودنے سے لے کے اور جو جو آرکیٹیکٹ جو ہے جس نے ڈیزائن بنانی تھی اس کے ساتھ بیٹھنا, اور اس کے بعد پھر ٹھیکے دار, تین سے چار تو ٹھیکے دار بدلتے رہے, ٹھیک ہے, اور ہر ایک سے نیا کچھ سیکھنے کو ملا, تو یوں ذاتی طور پر بھی تجربہ ہوا کہ اس دنیا کی کیا کیفیت ہوتی ہے.
تو اب اس کا کیا کریں جو میں نے عرض کیا ہے؟
کس کا؟
کہ جس وقت معاملہ کر رہے ہیں اس وقت تو یار یہ ساری چیزیں طے کیوں کریں, ہم کوئی اجنبی تو ہیں نہیں, کوئی غیروں والی بات ہی نہیں ہے, سب اپنائیت سے کام ہو رہا, اور پھر بعد میں وہی ہوتا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا. تو کیسے ختم
کرنا تو نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کوئی بھی ڈسکس نہ کرے,
ٹھیک ہے,
کچھ چیزیں تو ڈسکس ہوتی ہیں,
ٹھیک ہے,
کہ بھائی یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن ڈسکس ہونے میں ابہام رہ جاتا ہے.
ٹھیک
ہے, مثال کے طور پر اگر اسٹرکچر کا کام ہے,
ٹھیک ہے,
تو اسٹرکچر کے کام کے حوالے سے تھوڑی سی بھی تبدیلی جو ہونی ہے وہ ٹھیکے دار پر بہت بھاری گزرتی ہے. بعض اوقات ٹھیکے دار مظلوم ہوتا ہے کہ طے ہو گیا, اور جناب چونکہ آج کل جو جدید دور جاری ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ 3D بن جاتی ہے,
ٹھیک,
3D کے اندر پہلے سے ہر چیز شامل ہوتی ہے, اس کو فالو کیا جاتا ہے, بڑا آسان کام ہو جاتا ہے.
صحیح,
عام گھرستہ نہیں بنتے, پہلے سے بنیاد ڈل جاتی ہے, پھر ذہن میں آتا ہے یوں کر لیں, پھر یوں کر لیں, پھر یوں کر لیں, اس سے ٹھیکے دار کو ضرر ہوتا ہے,
ٹھیک,
ٹائم زیادہ لگتا ہے, اس کی لیبر زیادہ لگتی ہے, اور جو آپ نے اس کو پہلے کہا ہوا تھا اس میں چینجنگ ہو رہی ہوتی ہے.
جی,
تو ٹھیکے دار کو بھی ضرر نہ ہو, صاحب مکان کو بھی ضرر نہ ہو,
ٹھیک,
پہلے سے سب کچھ طے کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے.
ٹھیک, پہلے سے طے کریں جی, اسی میں عافیت ہے. اگلا سوال دیجیے.
عامر اتاری کہوٹا شہر ضلع راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. حضور, آج کل ہر شخص جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ, کہ میں اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لوں, فلاں میرا دوست پراپرٹی کا بزنس کر رہا ہے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لوں, یا فلاں بندہ فیکٹری چلا رہا ہے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لوں, تو اس کا کوئی جائز طریقہ آپ ارشاد فرما دیں گے, اس سے انویسٹمنٹ کرتے ہوئے کیا ڈیل کرنی چاہیے؟
ٹھیک ہے جی, آپ نے تو بڑا جامع سوال کر دیا جی مفتی صاحب,
بہت ہی جامع سوال کر دیا. انویسٹمنٹ ایک بنیادی ضرورت ہے, ایک کے پاس پیسہ ہوتا ہے, ایک کے پاس نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے, یا ایک اچھا خاصا کروڑ پتی آدمی بھی ہے اس کا پیسہ رولنگ میں پھنسا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ انویسٹر ملے, میں کچھ اور خریدوں اور کچھ اور کام چلے, اس کے پاس لائن ہوتی ہے.
ٹھیک,
کاروبار کے اندر لائن پہلی لائن ہے,
ٹھیک,
کامیابی کی پہلی لائن ہے.
ٹھیک,
آپ کے پاس پیسہ ہے, لائن نہیں ہے, کوئی کام نہیں آئے گا. تو لائن اس کے پاس ہوتی ہے, سرمایہ کم ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے انویسٹر کو شامل کروں.
ٹھیک,
کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے کہ انویسٹمنٹ کے اندر کیا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر وہ بلڈر ہے, ایک پروجیکٹ اس کا چل رہا ہے, دوسرا چل رہا ہے, وہ ایک نیا پروجیکٹ قائم کرنا چاہتا ہے, تو انویسٹمنٹ کو شامل کر کے ایک نئے پروجیکٹ کے اندر وہ شراکت داری کرے گا, اس کے اندر دو افراد کو شامل کر لے, تین کو, چار کو کر لے, پچھلے معاملات کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یوں سمجھیے آپ, 70% ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں کہ جس میں نیا کام شروع نہیں ہو رہا ہوتا.
ٹھیک ہے,
کوئی مثال کے طور پر امپورٹر ہے, ایکسپورٹر ہے, یا کسی کی کوئی ہول سیل کا کام ہے, کوئی اور کسی کا سپر اسٹور ہے, اس کو رولنگ میں پیسے کم پڑ رہے ہیں.
ٹھیک,
وہ پیسے پکڑے گا, رولنگ میں ڈال دے گا,
رننگ پروجیکٹ میں,
رننگ پروجیکٹ میں ڈال دے گا. رننگ پروجیکٹ میں ان پیسوں نے کیا کام کیا, ان سے کیا گروتھ ہوئی, کہاں سے شروع ہوا, کہاں سے ختم ہوا, اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا. تو رننگ پروجیکٹ کے اندر پیسے ڈالنا یہ شرن جائز نہیں ہے. اسی وقت جائز ہوگا کہ جب پہلے معاملے کو کلوز کریں آپ, حساب کتاب کریں. مثال کے طور پر کسی کریانے کی دکان ہے,
صحیح,
اسے مال ڈلوانا 2 لاکھ روپے کا, مال خرید کر ڈال دیا, اب پہلا اور یہ مال تو مکس ہو گیا سارا.
صحیح,
جو آمدنی ہو رہی ہے, جو خرید و فروخت ہو رہی ہے, اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟
الگ
ہو ہی نہیں سکتا. تو انویسٹمنٹ کے اندر ایک بنیادی چیز تو یہ ہے کہ بگننگ ہو, اسٹارٹنگ ہو, ایک الگ سے معاملہ ہو. اچھا,
چلتی ہوئی گاڑی میں نہ چڑھے,
چلتی ہوئی گاڑی میں نہ چڑھے. امپورٹر ایکسپورٹرز کا معاملہ بھی آسان ہے, بھی ٹھیک ہے, ان کی رولنگ تو ہے, لیکن ایک نئے کنٹینر میں وہ کسی کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں, مال آئے گا یہاں آ کر ہول سیلروں کو بک جائے گا, ہول سیلر خرید لیں گے, تو اس کا حساب رکھنا بڑا آسان ہے.
صحیح,
تو جہاں علیحدہ سے کام ہو, علیحدہ سے حساب کتاب کرنا ممکن ہو, بک الگ سے مینٹین کرنا ممکن ہو, تو ایک تو یہ صورت ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا ریشو معلوم ہونا چاہیے. نقصان تو دیکھیے شراکت داری کے اندر ایز پر کیپیٹل ہوتا ہے,
ٹھیک,
اور نفع کم زیادہ ہو سکتا ہے,
ٹھیک,
مختلف صورتیں ہیں. لیکن جو نوعیت ہے اور ذمہ داریاں ہیں یہ ہر اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں.
ٹھیک,
مثال کے طور پر ایک آدمی نے بلڈنگ کے اندر شراکت کرنی ہے, اب پہلے ان کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ کام ہے کیا، نفع کس طرح ملے گا، ورث کیا ہے اس پورے کام کی. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کریں گے پورے پروجیکٹ کو بیان کر کے. پھر شراکت داری کی بنیاد کیا ہے. اب جو بلڈنگ کا کام ہے، مثال کے طور پہ کسی نے پلاٹ مل رہا تھا وہ لے لیا،
ٹھیک ہے،
تو اس شراکت داری کی بنیاد ہے شرکت ملک.
ٹھیک،
یا کاروبار نہیں ہوا ہے،
صحیح،
ایک پراپرٹی لے کر رکھ دی ہے.
ٹھیک،
اچھا، جہاں خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ ہے شرکت عقد.
ٹھیک،
شرکت ملک کے طرح معاملات مختلف ہوتے ہیں، عقد کے مختلف ہوتے ہیں. پھر نوعیتوں میں فرق آ جاتا ہے.
صحیح،
اب مثال کے طور پر ایک کام ایسا ہے کہ اس کے اندر دونوں کی ذمہ داری یہ طے کرتے ہیں کہ دونوں ذمہ داری ادا کریں گے.
ٹھیک،
ایک کام ایسا ہے کہ منسٹر کو سلیپنگ پارٹنر بنا لیتے ہیں. پھر ایک صورت یہ بنتی ہے کہ جو ورکنگ میں وہ پیسہ ملاتا ہی نہیں ہے، صرف انویسٹر کا پیسہ ہوتا ہے.
ٹھیک،
تو یوں ہر کیس کے اندر ڈفرینٹ صورتحال ہوگی.
ٹھیک،
لوگ ایک جملہ بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ یا فون پہ، جی ہم نے اس سے شراکت کرنی ہے، طریقہ بتا دیں.
ٹھیک،
یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو پہلے تو عملاً یہ سیکھنا ہوگا کہ آپ جو شراکت کر رہے ہیں اس کے بنیادی اصول و ضوابط کیا ہیں.
ٹھیک،
مثال کے طور پر اگر آپ کی صورت مداربت کی ہے تو اس میں نفع نقصان کے قانون کیا ہوتے ہیں، ایک بنیادی بریفنگ آپ لیں.
صحیح،
علماء کے پاس آئیں، دارالفتاء اہلسنۃ حاضر ہوں، ایک بنیادی بریفنگ لیں کہ میرا جو کام ہے مجھے کن کن موٹے موٹے اصولوں کو فالو کرنا ہوگا.
صحیح،
ایک سمرائز کر کے بریفنگ لے لی.
ٹھیک،
پھر کہیں کہ اب ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں اس کا ہم ایگریمنٹ کیسے بنائیں.
ٹھیک،
تو جو رہنمائی ملے اس کی روشنی میں ایگریمنٹ بنا لیں.
ٹھیک،
نہ صرف یہ کہ ایگریمنٹ بنائیں، ایگریمنٹ میں یہ بات بھی شامل ہو کہ جب یہ کام ختم ہوگا تو کس بنیاد پر، کس نوعیت پر ختم ہوگا،
جدا کیسے ہوں گے،
جدا کیسے ہوں گے. بعض اوقات شروع میں تو جذبات میں کر لیا جاتا ہے کام، چلو لائن مل رہی ہے، ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے.
ٹھیک،
تو وہ پچھتاوا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے نے آپ کو دھوکہ دیا ہو. کچھ کنفیوژن تھی، آپ پوچھ رہے تھے، پوچھ رہے تھے تو ہو سکتا ہے آپ کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی پڑتی، نظر ثانی کر سکتے تھے آپ. تو یوں سمجھیے آپ کہ آپ پان لینے نہیں گئے، وہاں سے گئے یہ پان دے دیجیے منہ میں رکھا چل پڑے. آپ نے اتنا بڑا بزنس کرنا ہے، اس کی رہنمائی، اس پر موٹیویشن، اس کی بریفنگ اور اس کے حوالے سے جو پوری ایک ذہنی تشفی ہے
جی،
وہ اس کا معاملہ ہے،
وہ ضروری. اور مجھ سے بھی تو ایک جیسا رہنا بھی نہیں ہے، یا تو اسے اوپر جانا یا نیچے آنا، تو پھر اور معاملہ خراب ہوتا ہے.
اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جو انویسٹر ہوتا ہے نا، اس کو کام کا بھی نہیں پتا ہوتا.
ٹھیک،
اور سب پوچھتے ہیں کس کام میں پیسے لگیں گے، یہ تو نہیں پتا مجھے، ذرا پتا کرنا پڑے گا.
ٹھیک،
تو ہم بالوں کا کہتے ہیں دونوں فریقین آ جائیں، بیٹھ جائیں، ایک نشست میں معاملہ نمٹا لیں.
ٹھیک ہے، یہ کہوٹا راول پنڈی سے تھے، تو پنڈی
پنڈی جو ہے دارالفتاء علیہ السلام وہاں موجود ہے، غالباً صدر بازار میں ہے.
جی،
اور وہاں حاضر ہو جائیں، وہاں حاضر ہو کے آپ پوری معلومات کر لیں.
ٹھیک ہے جی، جتنی بریفنگ یہاں پہ مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے اس وقت ممکن ہو پائی وہ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی ہے. باقی تفصیل کے لیے آپ کو دارالفتاء اہل سنت حاضر ہونا ہوگا، وہاں سے اپنی جو خاص آپ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں یا انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اگلا سوال شامل کرتے ہیں. جی،
میر احمد اتاری کوہاٹ سے بات کر رہا ہوں. ابھی مفتی صاحب نے نشے کے بارے میں جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا، میرا سوال یہ ہے کہ چرس کے بارے میں کیا احکام شریعہ ہیں؟ ایک شخص ہے، اس کی حالت جب وہ چرس نہیں پیتا تو خراب ہو جاتی ہے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کام نہیں کر رہا ہوتا، طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن وہ کچھ پی لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اسی حالت میں وہ نماز کی طرف چلا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے. تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ اس کا یہ جانا کے بارے میں کیا حکم ہے.
بالخصوص جو مشکل کام ہے، محنت طلب کام ہے، اس کے حوالے سے بات مشہور ہے. محنت طلب کام کے نہیں، جو محنت طلب کام کرنے والے ایسا نشہ کرتے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ نشہ نہیں کرتے تو یہ کام نہیں کر پاتے، نشہ کر لیتے تو زور و شور سے اور جو ہے نا پوری توانائی کے ساتھ کام کرتے ہیں.
دیکھیے قرآن پاک میں فرمایا گا، لا تلقوا بأيديكم للتهلكة،
اللہ اکبر،
اپنے آپ کو ہلاکت پہ پیش نہ کرو.
ٹھیک ہے،
چرس کے اندر ضرر کے پہلو
نمایاں
سینکڑوں موجود ہیں.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، یہ جسم ٹوٹنا، یہ ساری کیفیت آنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ضرر ہے نا، یہ
جی،
یعنی اس کے اندر ضرر کے پہلو موجود ہیں اور اس کے اندر نشے کا پہلو موجود ہے.
ٹھیک ہے،
صرف نشہ نہیں ہے.
ٹھیک
ہے، کہ جناب بندہ سمجھا کہ چلو پی لی.
ٹھیک،
تو اس اعتبار سے اس سے اجتناب کرنا بے حد ضروری ہے.
ٹھیک،
اور اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا ہے
ٹھیک
تو قطن چسپ پینے کی اجازت نہیں دی جائے گی.
ٹھیک, اگلا سوال دیجیے.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک مستری جو ہوتے ہیں نا, وہ میرا مامو تھا, اس نے ٹھیکے پر میرے رشتے داروں کے مکان بنائے تھے. جب مکان مکمل ہو گئے تو مکانوں میں جڑیرے پڑ گئی تھی, اس لیے یہ جو ٹھیکے والے کام ہوتے ہیں نا یہ درست نہیں ہوتے. مستری صاحب ٹھیکہ تو لے لیتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں, بعد میں کام صحیح نہیں کرتے.
اچھا جی, کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ٹھیکے پر مکان بنوایا تھا, جو میں سمجھ سکوں سے ٹھیکے پر مکان بنایا تھا اور پھر اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں, تو ٹھیکے پہ کام درست نہیں ہوتے. سوال تو نہیں لگ رہا ان کی, یہ رائے.
والد صاحب کا تذکرہ کیا کچھ؟
ہاں, والد صاحب نے ٹھیکے پہ مکان بنوائے تھے.
اچھا 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 اچھا, ماموں نے.
جی
ٹھیک,
کیا رائے ہے؟ تو
دیکھیں, بندہ ٹیکسی میں چڑھتا ہے تو ٹیکسی والے سے اختلاف ہو جاتا ہے بعض اوقات.
ٹھیک
ٹھیک ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جہاز پہ جانا ہے, جہاز والے آپ کا ٹکٹ کینسل کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا وہ سبزی خریدنے گئے, سبزی گلی سے نکل آتی ہے.
ٹھیک ہے,
آپ نے جو ہے نا وہ راشن خریدا, پتا چلا کہ جناب وہ تو اس کے اندر خراب چیز نکلی ہے.
ٹھیک,
تو تھوکا, خرابی, کمی بیشی ہر فیلڈ میں ہو سکتی ہے.
ٹھیک
ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری فیلڈ غلط ہو گئی.
ٹھیک,
بات اصل میں یہ ہے کہ اتنی بڑی جو ہم نے تقریر بیان کی کہ جناب سودا جب کرنے لگے ہیں, ٹھیکے داری کرنے لگے ہیں, ہر چیز طے کر لیں, ہر چیز کا حساب کتاب کر لیں, ممکن ہے انہوں نے جو ٹھیکہ لیا ہو وہ سامان کے ساتھ لیا ہو.
ٹھیک ہے,
تو سامان کے ساتھ جو ٹھیکہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ بچایا جائے. اچھا, یا تو وہ بچاتا ہے یا اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے.
ٹھیک
ہے, وہ اپنے تجربے کی روشنی میں میٹیریل کو بہت احتیاط سے استعمال کرتا ہے.
ٹھیک,
یہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو خدشہ ہے تو آپ اپنا میٹیریل استعمال کر لیں.
ٹھیک,
میٹیریل ہمارا ہوگا تاکہ کوئی کنفیوژن ہی نہ رہو. جب میٹیریل آپ لے کر آ رہے ہیں تو اچھے سے اچھا میٹیریل آپ لا کر دیں.
ٹھیک,
تو کہیں خرابی آئی ہے, کوتاہی آئی ہے, تو اس خرابی کو غلط کہا جائے گا.
ٹھیک,
اس شخص نے جو غلط کیا اس کو غلط کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ٹھیکے داری کا نظام ہی غلط ہے.
ٹھیک,
یہ کہنا درست نہیں ہے.
تو کل کو اس میں ایک چیز یہ بھی اٹھ سکتی ہے کہ کل کو مستری سے یہ دہاڑی پہ کام کرا ہے, اس میں خرابی آ جائے تو پھر وہ بھی خراب ہو جائے گا. اسی طرح
نماز پڑھنے جائیں تو امام بھی کبھی غلطی کر دیتا ہے.
اللہ اکبر,
تو اب یہ کہیں گے کہ امامت کرنے جائز نہیں ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. چلے بہرحال, اگلا سوال دیجیے.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم نے اسلامی مکتبہ بنایا ہے, اس میں قرآن مجید بھی رکھے ہیں. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جب ہم بیچتے ہیں, کوئی خریدنے آتا ہے, تو اس میں ہم کم از کم کتنا ہدیہ رکھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر 200 روپے کا آتا ہے تو ہم ان کو کتنے کا دے سکتے ہیں؟ 250 کا 300 کا 400 کا, اس میں کم از کم کتنا ہدیہ ہونا چاہیے؟
دیکھیں, پہلا سوال تو یہ ہے کہ مصحف شریف کی خرید اس وقت جائز ہے یا نہیں. جائز ہے, خرید و فروخت جائز ہے. تو جو مصحف ہے, کاغذ جو ہے, مال ہے.
ٹھیک,
کاغذ مال ہے, تو مال کے حوالے سے کوئی قید نہیں شریعت میں.
ٹھیک,
کہ آپ اس کو اتنے کا بیچیں اور اتنے کا نہ بیچیں.
صحیح,
آپ جتنا چاہے نہ فرق سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک نیکی کا کام بھی ہے, یعنی یہ کام نیکی پر مشتمل ہے.
ٹھیک,
تو نیکی میں معاونت والے جو کام ہوتے ہیں,
ٹھیک
ہے, اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے.
اللہ,
ٹھیک ہے, آپ نفع رکھ سکتے ہیں اور آپ تجارت کر رہے ہیں.
صحیح,
تجارت کرنے میں بر اور احسان کا پہلو نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی شریعت کے اندر جو ایگریمنٹس ہیں وہ دو طرح کے ہیں.
ٹھیک,
ایک ایگریمنٹس وہ جن کو کہا جاتا ہے عقود معاوضات.
ٹھیک
ہے, یعنی آپ لین دین کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں.
صحیح,
تو اس میں نیکی, بر اور احسان مقصود نہیں ہوتا, تجارت مقصود ہوتی ہے.
ٹھیک
ہے, ایک ہوتا ہے وہ معاوضات, وہ ایگریمنٹ جس کے اندر معاوضہ نہیں لیا جاتا. سگریٹ دے رہے ہیں آپ, کسی کو قرضہ دے رہے ہیں, آریت پہ چیز دے رہے ہیں, تو یہ بر اور احسان پر مبنی ہے.
ٹھیک,
تو تجارت جو ہے اس کی بنیاد ذاتی مفاد پر ہے.
صحیح,
بر اور نیکی پر نہیں ہے.
ٹھیک,
لیکن بر اور نیکی یہاں آ سکتی ہے.
ٹھیک,
مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے خیر خواہی مسلم کے تحت سستی بیچی.
صحیح,
نیت یہ کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اس سے نفع پہنچے, فائدہ پہنچے, تو قرآن پاک کی خرید و فروخت کرتے ہوئے یہ نیت کر لی جائے کہ اس آدمی نے چونکہ نیک کام کرنا ہے, چلو میں اس کے ساتھ معاملت کرتا ہوں, اتنے میں بک جائے گا, یہ لے بھی لے گا, میں 10-20 روپے کم لے لیتا ہوں, 150 روپے کم لے لیتا ہوں. یہ ایک اختیاری پہلو موجود ہے.
صحیح.
یہ جبری پہلو نہیں ہے.
ٹھیک. لازمی نہیں ہے.
لازمی نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے.
ٹھیک.
یہ اگر اس سے بیچ کا نفع اٹھاتا ہے تو وہ چاہے.
ٹھیک ہے جی. امید ہے آپ کو تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا. اگلا سوال دیجیے.
میرا نام حافظ محمد طیب ہے جی, میں ایوب بورڈ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال حضرت سے یہ ہے کہ بانڈ کی رقم جو ہے وہ جائز ہے, پہلا سوال یہ ہے, اور آیا اس سے ہم جو ہے تجارت کر سکتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے, آپ ارشاد فرما دیجیے گا.
ٹھیک ہے جی.
میں دیکھیے, بانڈ کی رقم ایک جملہ ہے جو مبہم ہے. ایک تو اس کا معنی نکل سکتا ہے کسی کا بانڈ تھے, اس نے جا کے بیچ دیا, بیچ کے پیسے حاصل کیا.
ٹھیک ہے,
تو جائز ہے. بانڈ
ایکسچینج کر لیا,
بانڈ ایک مال ہے, مال بیچنے کے بعد پیسے حاصل ہوئے وہ حلال ہیں.
ٹھیک ہے.
اور ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ بانڈ پر انعام نکل آیا.
ٹھیک.
تو بانڈ پر جو انعام نکلا ہے وہ رقم بھی حلال ہے, پاک ہے, اسے استعمال کر سکتے ہیں اور کاروبار میں لگا سکتے ہیں, کوئی حاجی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اگلا سوال دیجیے.
حافظ محمد عزیز, گجران کے شہر اینو فیتا شہر گزار ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ابتدا میں ایک کاروبار ہے یہاں پہ, تو گولڈ کا کاروبار اسے کہتے ہیں جس طرح بھی, تو $1200 جو ہے وہ ابتدا سیکیورٹی کے طور پہ ان کو دینا ہوتے ہیں, تو وہ اسے کاروبار کرتے ہیں جس طرح بھی کوئی کام کرتے ہیں. تو یہ کرنے کے بعد ہر مہینے وہ منتھلی 25,000 یا 30,000 پاکستانی جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں بھیجتے رہتے ہیں, تو کیا اس طرح کرنا, اور بعد میں جب ہم مطلب ایگریمنٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ 6 سال کا یا 10 سال کا, تو ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد وہ $1200 جو ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں, تو جو اس میں جو ہمیں وہ دیتے ہیں مہینے کا وہ 25,000 یا 30,000, کیا اس کا لینا جائز ہے, یا کہ اس میں شرح شریف کی اس میں کیا حیثیت ہے؟
ٹھیک ہے. سوال کا واضح ہونا ضروری ہے.
ٹھیک.
یہ جو کام ہے, یہ کس طرح کام ہے, آن لائن کام ہے, پتہ چلا کہ آن لائن والی کمپنیاں بڑا دھوکہ دیتی ہیں. اب فارسٹ ٹریڈنگ ہوتی ہے, فارسٹ ٹریڈنگ کے اندر کچھ ملکوں کے اندر ریگولائز ہیں کمپنیاں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے, وہ لائسنس جاری کرتی ہیں کمپنیاں.
ٹھیک.
کاروبار کر سکتی ہیں.
ٹھیک.
پاکستان میں کوئی کمپنی آن لائن فارسٹ ٹریڈنگ کے لیے ریگولائز ہو میرے علم میں نہیں ہے.
ٹھیک.
اچھا, آپ پاکستان میں بیٹھا ہوا آدمی یو کے کمپنی سے کام کر رہا ہے, تو وہ کمپنی اس شخص کے مطلوبہ کاموں کو پورا کرے, یہ کیسے ممکن ہے؟ کون سا قانون پابند بنائے گا اس کمپنی کو کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا آدمی جو آن لائن کام کر رہا ہے اس کمپنی کے ساتھ,
جی,
تو اس جو کنزیومر ہے اس کے سارے رائٹس کا وہ خیال رکھے گی؟ اب سونے کا کام فارسٹ ٹریڈنگ میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک کمپنی نے 1,000 تولہ سونا بیچ دیا. پہلا سوال یہ ہے کہ کمپنی کے پاس 1,000 تولہ سونا ہے یا نہیں.
ٹھیک ہے, اصلاً موجود ہے کہ نہیں,
پہلے یہ تو پتا چلے کہ اس کے پاس ہے یا نہیں.
ٹھیک.
پتا چلا کہ اس نے اپنی ویب سائٹ پر نمبر لگا دیے کہ جی اتنے 1,000 تولہ سونا, آج اتنے لوگوں نے خریدا, آج اتنے لوگوں نے بیچا, یہاں نمبر چل رہے ہیں خریدنے کے یہاں بیچنے کے.
ٹھیک.
پر اسٹاک ایکسچینج کے اندر کوئی کمپنی رجسٹر ہوتی ہے, ہمارا SEC جو ہے سب سے پہلے وہ اس کو جب منظوری دیتا ہے اس کا ایک اسٹیمیٹ نکالتا ہے کہ اس کمپنی کے پاس اتنے اثاثے ہیں, اس کا یہ وجود ہے, اور اس کی بنیاد پر اس کا شیئر اتنے کا آ سکتا ہے کم از کم.
ٹھیک
ہے, ایک ججمنٹ کی گئی نا.
ٹھیک ہے.
لیکن جو آن لائن کمپنی
کام کرتی ہے,
سامنے آ گئی ہے جی سونا خریدو, نمبر گیم کے سوا کیا ہے؟
ٹھیک
ہے, تو وہاں کوئی یقینی بات نہیں,
یعنی پروڈکٹ موجود ہی نہیں ہے,
استعمال موجود ہے, تھوڑا بہت سونا ہو.
ٹھیک ہے.
کیا زمانہ تھا کہ اتنے لوگوں نے خریدا اتنا اس کے پاس سونا ہے بھی یا نہیں ہے.
ٹھیک
ہے. اچھا, شیئر مارکیٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات, کچھ ایسے کمپنیوں کو بھی اجازت دی جاتی ہے جن کا بھی وجود نہیں ہوا ہوتا.
ٹھیک.
علماء کے فتاوی میں میں نے پڑھا ہے کہ علماء نے اس تناظر میں بھی یہ بیان کیا ہے. اب پریکٹیکلی آج کے دور میں کیا صورتحال ہے اس پر میں اپڈیٹ نہیں ہوں, کیا آیا کہ SEC آج بھی ایسی کمپنیوں کے شیئر بیچنے کی اجازت دیتی ہے جن کا بھی وجود ہی نہیں ہے, جو ابھی صرف پائپ لائن کے اندر ہیں.
صحیح.
دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اگر ایسی کمپنیاں پائپ لائن میں ان کا وجود تو ہوا ہی نہیں ہے, تو شریعت بار سے قابل مواخذہ ہے معاملہ.
ٹھیک.
تو میں یاد کر رہا تھا کہ اب میں نے ایک سورس بیان کی.
صحیح.
کہ فارسٹ ٹریڈنگ گولڈ کے اندر ہوتی ہے, تو اس پر یہ تحفظات, یہ بنیادی تحفظات ہیں.
ٹھیک ہے.
تفصیلی تحفظات بھی ہیں, وہ جدا گانا معاملہ ہے.
صحیح.
اب انہوں نے بیان کیا جی $1200 انہوں نے دے دیے اور ہر مہینے نفع مل رہا ہے, 25 سال کا معاہدہ ہوا, ابھی کیا ہو کیا رہا ہے,
کام کیا ہے, نوعیت
کو دیے, وہ کون سا ادارہ ہے, وہ کر کیا رہا ہے, اس سے انویسٹمنٹ کیا ہو رہی ہے, اور مسلمان ہے کافر ہے کیا صورتحال ہے, کچھ بھی تو بیان نہیں کیا گیا.
صحیح,
تو ایسے مبہم سوال کا جواب کیسے ممکن ہے؟
ٹھیک, اس سے آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں گے؟ بعض اوقات مبہم سوال کیا ہی یوں جاتا ہے, ان سائل کی بات نہیں کر رہا, ویسے عرض کروں کہ مبہم سوال یا بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہی یوں رکھی جاتی ہیں کہ وہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں تو شاید وہ جواب منشا کے مطابق
نہیں. کئی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہوا جو کام کر رہا ہے,
ٹھیک ہے,
اس کو پتا ہوتا ہے, ایک وہ جس کے کانوں میں آواز آئی ہے,
ٹھیک ہے,
کہ مارکیٹ میں یہ کام چل رہا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس کو موقع ملا سوال پوچھنے کا, اس نے سوال پوچھ لیا, ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے,
مارکیٹ میں کام کر رہا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سال ہی ایک سوال کا کئی دفعہ جواب دیا کہ بھائی موٹر سائیکلوں کی جو ہے وہ ایک اسکیم چلی ہے,
جی جی جی,
اور جناب سوال ہوا ہم سے تو ہم نے کہا کہ یہ جی کون پاگل آدمی ہے جو 1 لاکھ پر ایک مہینے میں 25,000 نفع دے دے گا.
جی,
ایسی اسکیم فراڈ پر ہی مشتمل ہوگی, لوگوں کو بچنا چاہیے.
جی, آپ نے پہلے ہی جو ہے نا وہ پیش گوئی کی.
اچھا, 2-4 مہینے بعد پتا چلا کہ جناب رپورٹیں آنا شروع ہو گئی اخباروں کے اندر.
جی,
پھر پتا چلا کہ چھاپے پڑنا شروع ہو گئے. جی, پھر پتا چلا کہ جناب کمپنی ہو تو وہاں سردار آباد میں ہے, صاحب فیصل آباد میں ہے, کہیں اور نہیں ہے. پھر پتا چلا کراچی کے اندر بھی لوگ بھاگ گئے.
جی,
آج وہ موٹر سائیکل کی اسکیم کے پیچھے لوگوں کے کروڑوں روپے کیا اربوں روپے ڈوب چکے.
جی بالکل,
اور وہ بھاگ چکے ہیں.
اور اس وقت مفتی صاحب یہاں پہ ایڈ کروں آپ کی بات پہ کہ اس وقت بازوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ مطلب منع کیوں کر رہے ہیں, جب کوئی پہلو نہیں بازے ہے تو پھر منع کیوں کر رہے ہیں. پھر بعد میں انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا.
اچھا, آج بھی ایسی صورتحال ہے. شکریہ کی بات کر رہے ہیں آپ, کچھ وہ لوگ تھے جو میرے جاننے والے تھے,
ٹھیک ہے,
میں نے کہا یہ فراڈ ہے, ایک بھائی نے پیسے نکال لیے,
ٹھیک ہے,
دوسرا ذرا اس میں رہا بھول بھلیا میرا, آج وہ رو رہا ہے, 30-35 لاکھ روپیہ اس کا ڈوب
چکا,
آج وہ رو رہا ہے, تو بات سمجھ چکا ہوتا.
احتیاط میں بہتر بھی ہوتی ہے.
اصل میں کیا ہے کہ ہماری ایک قوم ہے سادہ لوگ,
ٹھیک ہے,
اس کے پاس ڈفرینٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی ایسی چالاکی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
کسی بھی کمپنی کا ایجنٹ آ جائے تو وہ اس کے باتوں میں آ جاتے ہیں,
ٹھیک ہے.
اب ملٹی لیول جو مارکیٹنگ ہے,
جی,
ان کمپنیوں کو میں پچھلے کہہ لیجیے آپ 18 سال سے دیکھ رہا ہوں,
ٹھیک,
ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنیوں کو 18 سال سے مسلسل دیکھ رہا ہوں. ہر 6 مہینے بعد ایک نیا نام سامنے آتا ہے.
جی,
اچھا, کبھی جناب وہ آ جائے گا دیسی جڑی بوٹیاں, کبھی آ جائے گا ورزش کی مشین, کبھی آ جائے گی جناب گولڈ پلیٹڈ کھڑیاں, کبھی آ جائے گا قلم, کبھی آرٹیفیشل جیولری, کبھی کیا, کبھی کیا,
جال چینج ہو جاتا ہے,
چیزیں مختلف ہوتی رہیں گی. کبھی وہ لانچ ہوگی کمپنی لاہور سے, کبھی کراچی سے, کبھی فیصل آباد سے, کبھی یہاں سے, سامنے والے چہرے مختلف ہوں گے,
ٹھیک ہے.
اچھا, ان کمپنیوں کو جب میں نے اسٹڈی کی اور میں نے اس پر کتاب بھی لکھی پوری,
جی,
اس کا نام ہے جی ایم آئی کی حقیقت.
جی,
تو جب میں نے اسٹڈی کی اس میں جو ریسرچر تھے انہوں نے یہ بیان کیا کہ جو یہ بناتے ہیں رائٹ لیفٹ ہینڈ, رائٹ لیفٹ ہینڈ, مثال کے طور پر آپ نے ایک مال بیچا, اس کا آپ کو نفع ہوگا,
ٹھیک
ہے, اب وہ نفع آپ اس کو بھی دے رہے ہیں, اس کو بھی دے رہے ہیں, اس کے نیچے والے کو بھی دے رہے ہیں, نیچے والے کو بھی دے رہے ہیں, اس کے نیچے, اس کے نیچے, اس کے نیچے, ہر مرتبہ آپ نفع ایک حد تک دے سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں دے سکتے آپ,
ٹھیک ہے.
کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ شروع میں جو مال بیچا لوگوں سے انویسٹمنٹ مد میں پیسے لیے, 10 کی چیز 1000 میں بیچی, ٹھیک ہے, لوگوں کو ضرورت تھی نہیں, وہاں بے اکثر صورتوں میں مقصود نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے,
جو نفع ہے وہ مقصود ہوتا ہے,
صحیح,
اور جب وہ کمپنی سمجھ گئی کہ اب ہم پیسہ نہیں دے سکتے, جیسا ڈبل شاہ کا گیم ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
کہ اس نے پیسے لیے لوگوں کے, ڈبل کر کے دیتا رہا. اچھا, جب یہ بات مشہور ہوئی کہ یہاں ڈبل ہو رہے ہیں, ڈبل ہو رہے ہیں, ڈبل ہو رہے ہیں, پیسے اس کے اور بڑھ گئے,
ٹھیک ہے,
اب جب اس نے سمجھا کہ ہاں اب اتنے ہو گئے, اب اس سے زیادہ میں دے نہیں سکتا, وہ رفع چکر ہو جاتا ہے,
اب مزید تیل نہیں نکلتا.
اب مداربہ کمپنیوں کا جو فراڈ ہوا پنجاب میں, انہوں نے یہی کیا, قوم کا پیسہ سمیٹا غائب. ملٹی لیول مارکیٹنگ جو کمپنیاں ہیں وہ مسلسل یہی کر رہی ہیں, 6 مہینے بعد, سال بعد کمپنیاں غائب ہو جاتی ہیں, لوگ روتے رہ جاتے ہیں, چونکہ معاملہ ہوتا ہے کسی نے 10,000 انویسٹمنٹ کی تھی, کسی نے 5, کسی نے 25, کسی نے 30, اس سے بڑی انویسٹمنٹ زیادہ تر نہیں ہوتی, کچھ لوگ کرتے ہوں گے, تو وہ نہ کسی تھانے تحصیل میں جاتے ہیں، نہ کسی ادارے میں جاتے ہیں، نہ کہیں اور رونا ہوتا ہے، وہ اپنا جو ہے نا پیسہ کما کے بیٹھ جاتے ہیں،
تو خود ہی روتے ہیں، خود ہی آنسو پوچھتے
ہیں۔ پھر ایک نئی کمپنی آ جاتی ہے جناب مارکیٹ کے اندر، وہ ایک نیا جال بچھاتی ہے، پھر ایک نئی آ جاتی ہے۔ اچھا ہر دفعہ کے کیا کہتی ہے، جناب آپ نے پہلے والے لوگوں کو سنا ہوگا، ہم وہ نہیں ہیں، ہم بھاگیں گے نہیں، سال بعد وہ ہے۔
تو بعض تو سرٹیفکیٹ وغیرہ یہ وہ بھی شو کر دیتی ہے نا چیزیں۔
اچھا ایک کمپنی کے لوگ آئے میرے پاس، میں نے کہا کوئی ایس ایس سی پی سے کوئی اجازت نامہ لیا؟ ہاں جی ہمارے پاس ہے، یہ نکال لیا۔ میں کہا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ مجھے دکھا رہے ہیں کہ ہم نے کمپنی بنائی ہے؟
ٹھیک ہے،
تو ہر کمپنی رجسٹر ہوتی ہے،
صحیح،
کمپنی کی رجسٹریشن جدا کرنا چیز ہے،
ٹھیک ہے۔
یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ آپ کریں گے، اس بات کی اجازت کہاں ہے؟
ٹھیک،
تو یوں عوام الناس سے گزارش ہے کہ اس طرح کی کمپنیوں کے داؤ میں نہ آئیں۔ کئی ملکوں میں یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ بینڈ ہے،
اللہ،
کئی ملکوں میں بینڈ ہے۔ اچھا کچھ ملک ایسے ہیں انہوں نے اس کو بہت ریگولائز کیا ہے اور اس کو مسلسل واچ کرتے ہیں، ان کے مخصوص طریقے ہیں۔ ہمارے ہاں تجربہ یہ بتا رہا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوگوں کے پیسے سمیٹتے ہیں، لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔
اللہ،
تو بچنا ضروری ہے، اجتناب کرنا ضروری ہے۔
ٹھیک ہے جی، اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر لیں، سب سے پہلے تو شرعی رہنمائی لے لیں۔ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا سرٹیفکیٹ تو دکھا دیا، لیکن اب وہ سرٹیفکیٹ کس چیز کا ہے؟ میرے جیسا کوئی عام بندہ ہو تو
مثال کے طور پر دو آدمیوں نے مل کے پان کی دکان کھولی ہے،
ٹھیک
ٹھیک ہے، کمپنی بنی نا، ایک دو آدمی جب ملے وہ کمپنی رجسٹر ہو گئی، تو سرٹیفکیٹ تو اس کا بھی آ جائے گا۔
ٹھیک، تو ایک سوال شامل کر لیتا ہے، دوسری دفعہ پان آ گیا، ٹھیک ہے، سوال دیجیے۔
شاہد پرویز بول رہا ہوں جی، گھوٹکی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک مالک مکان ہے جس کا مکان کرایہ پہ دیا ہوا ہے، اس کا کرایہ 30,000 روپے ہے، مالک مکان کو 5 یا 6 لاکھ روپے کی ضرورت پڑی ہے۔ وہ کہتا جی مجھے مالک 5 یا 6 لاکھ روپے دے دیں، تو لیکن میرا کرایہ بے شک آپ 30 کے بجائے 20,000 کر، ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض سوال اگر سلسلے میں نہ آئے تو تکلیف ہوتی کہ بھائی آیا کیوں نہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو بہرحال جی مجھ سے
دیکھیے، صورت سود پر مشتمل ہے،
ٹھیک،
کیونکہ جو پیسے وہ دے گا وہ قرض دے گا،
ٹھیک،
اور قرض دے کے اپنا جو ماہانہ کرایہ پہلے سے چل رہا ہے اس کو کم کروائے گا،
ٹھیک،
قرض کے اوپر نفع لینا سود ہے،
ٹھیک،
اور اس صورت کو اور اس طرح کے درجنوں صورتوں کو ہم نے لاہور میں جو تاجران کے درمیان اجتماع ہوا تھا
جی،
اس کا نام تھا سود کیا ہے
جی،
اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اور اس پر ایک بکلیٹ بھی آئی تھی، کتابچہ بھی آیا تھا۔
اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی برکتیں اور علم دین سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تاجر جو متقی ہو جو سچ بول